أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جو لوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے. پس جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی در حقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں.
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ابا سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. سمعین ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب جواد رفیعی، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 5940 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ ہماری اردو نشریات کی آرکائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. آرکائیو میں آپ ہمارے موجود پروگراموں کو سن سکتے ہیں، لائیو نشریات بھی سن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ تازہ ترین خبریں سننے کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ نشر ہوگا. نیم نگاہ کے بعد حسب معمول ہم پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شب ولادت با سعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر ہوگا, اور اس خصوصی پروگرام کے بعد آخر میں نشریات کا اختتام ہم پروگرام اسلام پلس سے کریں گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. عزیز سامعین پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمتیں, آغاز کرتے ہیں خبروں سے. ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے کہا کہ امریکہ کی نئی بائیڈن حکومت کو اقتصادی دہشت گردی کو فوری طور پر بند کرنا ہوگا. یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو جامع ایٹمی معاہدے تک محدود رکھنا چاہیے. ہندوستان میں کسانوں کی تحریک کے رہنما کا کہنا ہے کہ اگلی بار حل تحریک شروع کریں گے. اور یمنی حکام نے اعلان کیا ہے کہ القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہ نے مارب کو یمن کے دیگر صوبوں پر حملوں اور جہریت کے لیے اپنا مضبوط اڈا بنا رکھا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس سے خطاب کے دوران مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے کے فریق مقابل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایٹمی معاہدے پر دستخط کیے اور اس بین الاقوامی معاہدے پر مکمل طور پر عمل کیا اور مشترکہ ایکشن پلان کے وعدے پر قائم رہے, مگر تم خود اپنے تائیں قضاوت کرو اور دیکھو کہ تم ہی ہو کہ جس نے کبھی اپنے وعدوں پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو تو چھوڑیے, دوسرے یورپی ملکوں نے بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے سوا کسی بھی فریق ملک نے ایٹمی معاہدے پر 100% عمل نہیں کیا. صدر مملکت نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایٹمی معاہدہ مضبوطی کے ساتھ باقی رہے, تاہم ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی بقا حیات اور اس میں تر و تازگی لانے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ امریکہ اقتصادی دہشت گردی سے باز آ جائے. صدر روحانی کا مزید کہنا تھا کہ ہم شرط کی کوئی بات نہیں کر رہے اور بہت امید بھی نہیں لگا رہے, بس یہ ہے کہ امریکہ پہلے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں شامل تھا, مگر سابق صدر ٹرمپ حکومت نے اس معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کر دیا, مگر اب ٹرمپ حکومت نہیں ہے اور موجودہ بائیڈن حکومت اس بات کو جانتی اور سمجھتی ہے کہ حکمران یا سابق حکومت نے ایٹمی معاہدے سے باہر نکل کر غلطی کی ہے. ڈاکٹر حسن روحانی کا مزید کہنا تھا کہ یورپی ملکوں کو ایران کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 سال صبر کیا, مگر انہوں نے ایران کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیا. صدر ایران نے کہا کہ میں ایک اہم یورپی اعلی عہدیدار سے کہہ چکا ہوں کہ ان 3 برسوں کے دوران یورپی ملکوں نے ایران کو 200 ارب ڈالر کا براہ راست اور 700 ارب ڈالر کا بالواسطہ طور پر نقصان پہنچایا, یہ کہ اس جرم کا کیسے ازالہ ہو اور وہ کیسے تلافی کریں گے یہ بعد کے اقدامات سے مربوط ہے, تاہم پہلا قدم ارتکاب جرم کو روکنا ہے. دوسری جانب ایران کی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران کی جوہری صنعت پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک موقع میں تبدیل ہو گئی ہے, کہا کہ ایرانی عوام کے تحت کی بدولت پابندیوں کا بند ٹوٹ جائے گا. ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اپنے ذاتی ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ ایڈیشنل پروٹوکول کے خاتمے کے ساتھ ہی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے اسٹریٹجک اقدامات ضروری ہیں. اسپیکر قالیباف نے کہا کہ بہت سے لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قسم کی صورتحال میں جوہری صنعت اپنی قابل قدر پوزیشن میں واپس آ جائے گی اور جوہری صنعت پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایک سنہرے موقع میں بدل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام پابندیوں کو اپنے اتحاد سے شکست دیں گے اور پابندیوں کے تالے توڑ دیں گے۔ عوام کے اتحاد کی بدولت پابندیوں کا بند بھی ٹوٹ جائے گا۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے جہاں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یورپی ملکوں نے ایٹمی معاہدے پر عمل نہیں کیا ہے، وہیں ایران کے ساتھ مذاکرات کو جامع ایٹمی معاہدے تک محدود رکھنے کی اپیل کی ہے۔ اٹلانٹک کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کا معاملہ اس وقت یورپ امریکہ تعاون کی اہم اور فوری نوعیت کی ترجیح شمار ہوتا ہے۔ جوزف بورل نے کھل کر اعتراف کیا کہ ایران نہ صرف یہ کہ ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ طور پر امریکہ کے علیحدہ ہونے سے پہلے تک اس معاہدے کی پابندی کر رہا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی طویل عرصے تک معاہدے پر عمل کرتا رہا ہے۔ انہوں نے یورپ کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی پابندی نہ کرنے اور مالیاتی لین دین سے متعلق خصوصی نظام انسٹیکس کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدہ دو طرفہ معاہدہ ہے جسے اپنے منطقی راستے پر واپس لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے اثر نو ایٹمی مذاکرات شروع کرنے، نیز ایران کے میزائل پروگرام اور علاقائی کردار کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی بات چیت کو شروع کرنے سے پہلے کھویا ہوا اعتماد پھر سے بحال کرنا ضروری ہے۔ جوزف بورل نے امریکہ اور ایٹمی معاہدے کے یورپی فریقوں سے اپیل کی کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کو صرف اور صرف ایٹمی معاہدے تک محدود رکھیں۔ دوسری جانب امریکہ کے 11 ڈیموکریٹ سینیٹروں نے صدر جو بائیڈن کے نام ایک خط میں ایٹمی معاہدے کی حمایت کرتے ہوئے ایران کے حوالے سے سفارتی اقدامات کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خط ایسے وقت میں سامنے آیا جب اس سے پہلے امریکی ایوان نمائندگان کے 15 ارکان نے صدر جو بائیڈن کے نام ایک خط میں ایران کے خلاف عائد پابندیاں ممکنہ طور پر ہٹائے جانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے انتخابات سے قبل ایٹمی معاہدے میں واپسی اور ایران کے خلاف عائد پابندیاں اٹھائے جانے کا عندیہ دیا تھا، تاہم وائٹ ہاؤس میں قدم رکھتے ہی انہوں نے اس اقدام کو تہران کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد سے مشروط کر دیا۔ دریاسنا جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران کی جانب سے ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد روک دیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر پابندیوں کے خاتمے کا معاملہ طے نہ ہوا تو ایٹمی معاہدہ ہی ختم ہو جائے گا۔ رافائل گروسی کا کہنا تھا کہ اگر ایران اور IAEA کے درمیان حالیہ سمجھوتا طے نہ پاتا تو تہران ایسے اقدامات انجام دیتا جن سے واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف نے ملاقات کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق لاہور کی احتساب عدالت میں حزب اختلاف کے دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اس ملاقات کو سینیٹ کے انتخابات کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پیپل پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی نے سینیٹ انتخابات سے متعلق مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف سے مشاورت بھی کی۔ بعد ازاں احتساب عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ سینیٹ کے انتخابات کے حوالے سے موجودہ حکومت کے غیر آئینی اقدامات جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت غیر جمہوری طریقے سے آئین میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا اشارہ سینیٹ کے انتخابات میں کھلی رائے دہی کے ذریعے کرائے جانے کی حکومتی کوششوں کی جانب تھا۔ واضح رہے حکومت پاکستان نے حال ہی میں ملک کی سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا جس میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں کرپشن روکنے کی غرض سے کھلی رائے دے، یعنی اوپن بیلٹ کرانے کا قانونی راستہ تلاش کرے۔ پاکستان میں ایوان بالا سینٹ کے انتخابات کے طریقہ کار پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حکومت کھلے ووٹوں کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کرانے پر زور دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا انتخابی قوانین کی روح سے درست نہیں۔ پاکستان میں سینٹ کے انتخابات 3 مارچ کو کرائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک کے کسان رہنما راکش ٹیکٹ نے کہا ہے کہ اگلی بار حل تحریک شروع ہوگی، انڈیا گیٹ کے پارک میں ہل چلائیں گے اور وہاں گندم کی کھیتی اور کاشت کریں گے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کسان رہنما نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر زرعی قوانین واپس نہ ہوئے تو اس بار حل تحریک شروع کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسان پارلیمنٹ کی جانب مارچ کریں گے اور اس کے آس پاس ٹریکٹر چلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسان پارلیمنٹ جائے گا، ٹریکٹر چلائے گا اور کھیتی کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلی بار یہی تحریک ہوگی، البتہ یہ نہیں معلوم کہ اگلے موسم سرما میں ہوگی یا 5 سال بعد ہوگی، اس بارے میں کوئی وقت معین نہیں ہوا۔ کسان رہنما راکش ٹکٹ نے کہا کہ تاخیر ہماری طرف سے نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے۔ اس درمیان ٹیکریر بارڈر پر دہلی پولیس کی جانب سے مبینہ پوسٹر چسپا کیے گئے ہیں، جن میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کسانوں نے دھرنا ختم نہ کیا تو سخت کاروائی ہوگی۔ دوسری جانب ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر اپنی حکومت کی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے حکومت نے پردھان منتری کسان یوجنا شروع کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے زراعت میں اصلاحات کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ سامنے، ہندوستان کی بعض ریاستوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے دارالحکومت دہلی میں لوگوں کے داخلے کے لیے سخت شرطیں عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان کی بعض ریاستوں میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملوں کے مدنظر دہلی حکومت نے قومی دارالحکومت دہلی میں داخلے کے لیے سخت شرطیں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مہاراشٹر، کیرلا، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور پنجاب سے آنے والے مسافرین کو، جہاں کرونا کے نئے معاملوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، اپنی کرونا وائرس منفی رپورٹ دکھانا ہوگی۔ یہ رپورٹ 72 گھنٹے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ مذکورہ 5 ریاستوں سے ہوائی جہاز، ریل اور بسوں سے دہلی آنے والے مسافرین کو یہ رپورٹ دکھانا ہوگی۔ دہلی میں یہ پابندی آئندہ 26 فروری کی آدھی رات سے 15 مارچ تک لگائی جائے گی۔ اس سلسلے میں ابھی دہلی حکومت کی جانب سے باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ اطلاع کے مطابق یہ پابندی نجی گاڑیوں سے آنے والے مسافرین پر عائد نہیں ہوگی۔ خیال رہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں مہاراشٹر، کیرلا، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور پنجاب میں کرونا وائرس کے نئے معاملوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ان ریاستوں نے اپنی اپنی سطح پر کرونا کی روک تھام کے لیے پابندیاں عائد کی ہیں۔ گزشتہ 1 ہفتے میں کرونا کے جو نئے معاملے سامنے آئے ہیں، ان میں 86% معاملے انہی ریاستوں سے ہیں۔ منگل کو ہندوستان کی 11 ریاستوں میں شفا یاب ہونے والوں سے زیادہ مریضوں کی تعداد بڑھی ہے۔ ہندوستان میں کرونا ٹیکہ کاری کا عمل بھی جاری ہے اور ٹیسٹنگ بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ ادھر عالمی وبائی بیماری کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملے کے مدنظر مرکزی وزارت صحت نے 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے لیے ایک اعلی سطحی 3 رکنی ٹیم روانہ کی ہے، جو نہ صرف کرونا کے بڑھنے کی وجوہات کا پتہ لگائے گی بلکہ اس مہلک بیماری کی روک تھام کے لیے ریاستی حکومتوں کے ساتھ ہم آہنگی قائم کرے گی۔ مرکزی حکومت نے کرونا کے نئے معاملے بڑھنے پر لاپرواہی کے تئیں لوگوں کو خبردار بھی کیا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
یمنی حکام نے اعلان کیا ہے کہ القاعدہ اور داعش دہشت گرد گروہوں نے مارگ کو یمن کے دیگر صوبوں پر حملوں اور جارحیت کے لیے اپنا مضبوط اڈا بنا رکھا ہے۔ یمن کے ایوان صدر کے ترجمان احمد حامد نے کہا ہے کہ القاعدہ اور دہشت گرد گروہوں نے مارگ کو یمن کے دیگر صوبوں پر حملوں اور جارحیت کے لیے اپنا مضبوط اڈا بنایا ہوا ہے، اور اس شہر سے ہی ایک سعودی افسر کی کمان میں گولہ بارود سے لیس کاروں اور گاڑیوں نیز ڈیتھ اسکواڈ کو یمن کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا جاتا ہے۔ یمن کے وانی صدر کے ترجمان نے کہا کہ کیوں کسی کو سنا ایئرپورٹ بند ہونے پر تشویش نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں مریضوں اور بیماروں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، اور جس کی بنا پر یمن کے مختلف اہم شعبے من جملہ حیات و زندگی، حفظان صحت اور یمنی عوام کی خدمات اور فلاح و بہبود کے ادارے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جبکہ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن میں القاعدہ اور داعش جیسے گروہوں کے عناصر ہیں کہ جنہوں نے شہر مار پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور جنہوں نے اس شہر میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے شہریوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ یمن کی سالویشن حکومت کے قومی آشتی ٹیم کے سربراہ یوسف الفیشی نے کہا ہے کہ شہر مار میں موجود عناصر حزب اصلاح، اخوان المسلمین، القاعدہ اور داعش سے وابستہ دہشت گرد ہیں جو یمن اور یمن سے باہر سے وہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے مار کے شہریوں کو بے گھر کر دیا اور ان کے آبائی وطن اور ان کی زمین اور جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ شہر مارب میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے خلاف جنگ میں شامل ہے، اور وہ سعودی فوجیوں اور حزب اصلاح کے جوانوں کے ساتھ مل کر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس درمیان یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان اور اس ملک کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے یمن سے تمام غیر ملکی عناصر کو نکال باہر کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سیونی حکومت کے وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے مقدمات کی سماعت آئندہ انتخابات کے 2 ہفتے کے بعد دوبارہ شروع کی جائے گی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں قائم سیونی سپریم کورٹ کے جاری کردہ اعلانیے کے مطابق نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے مقدمات کی دوبارہ سماعت 15 اپریل سے شروع ہوگی اور گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، خدا ہے لب پر میرے۔ عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، اس پہ سنا کے جس میں ڈیرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے۔ شہر مدینے جاؤں آؤں، شہر مدینے جاؤں آؤں، چین نہ پاؤں پھر سے جاؤں، یوں ہی لگے تو عمر ہی پھیر، شکر خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیے خصوصی پروگرام۔
محترم سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ولادت حضرت علی علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
تو سامعین، اب اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہربان و شفیق اور کفیل و محسن چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت اسد ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مادر گرامی، آپ حاملہ ہیں، برائے مہربانی زحمت نہ کریں، میرے لیے کھڑی نہ ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے اس طرح سے کھڑی ہوں۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کے حمل کے آخری دنوں میں پہلے سے زیادہ خانہ خدا کے طواف کو جاتی تھیں۔ انہیں دنوں میں سے ایک دن جب کچھ لوگ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے، کمال حیرت سے انہوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ کے رکن یمانی کے حصے میں شگاف پیدا ہوا اور ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئیں، اور ان کی حیرت زدہ نگاہوں کے سامنے شگافتہ دیوار پھر سے پہلی حالت میں آ گئی۔ یہ بات لوگوں کے درمیان جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مکے کے سبھی لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی، اور سب اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں اس حیرت انگیز واقعے کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب کی زوجہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں تھیں۔ 4th دن وہ افراد جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار پھر وہیں سے شگافتہ ہوئی اور بنت اسد سلام اللہ علیہا ایسی حالت میں اللہ کے گھر سے برآمد ہوئیں کہ ان کی آغوش میں ایک نو مولود بچہ تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے ایسی حالت میں کہ جب ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، خداوند عالم نے میرے اس پاک تینت بچے کے سبب مجھے دوسری عورتوں پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ خدا کے گھر میں وضع حمل کرے، لیکن خداوند عالم نے اپنے گھر کو ہمارے اختیار میں دیا تاکہ ہم اس بچے کو اس کے گھر میں جنم دیں اور ہمارا یہ بچہ اس مقدس جگہ پر دنیا میں آنکھیں کھولے۔ جس وقت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے بچے کے ہمراہ گھر میں تشریف لائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے علی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو اپنی آغوش میں نہیں لے لیا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مولود کے چہرے کا بوسہ لیا اور اس کا نام علی رکھا، اور اپنے چچا اور چچی کو یہ مژدہ سنا دیا کہ آپ کے بیٹے کا مستقبل انتہائی تابناک اور درخشاں ہے۔
علی کا نام سن کر اب بھی
حضرت علی علیہ السلام 6 یا 8 سال کے تھے کہ جب مکے میں زبردست قحط آیا۔ اس وقت جناب ابو طالب کا گھر ضرورت مند لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ تھی اور ان کے کاندھوں پر بھاری اخراجات تھے۔ ان حالات میں محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کے سبب ثروتمند ہو گئے تھے، اپنے چچا عباس کے پاس گئے کہ جو خود مکہ کے ثروت مندوں میں سے تھے، اور ان سے کہا کہ ابو طالب کی مدد کریں اور ہم میں سے ہر ایک ابو طالب کے ایک ایک بچے کی کفالت اپنے ذمے لے لے تاکہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ دونوں بزرگوار یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس بن عبد المطلب جناب ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلاح جانیں تو اپنے ایک ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری ہم دونوں کو سونپ دے۔ ابو طالب نے ان کی تجویز کا مثبت جواب دیا۔ اس طرح عباس نے جعفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اور ان کو اپنے گھروں میں لے گئے، اور اس کے بعد سے حضرت علی علیہ السلام پوری طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آ گئے، اور حضرت علی علیہ السلام کی پرورش براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نظر ہونے لگی۔ ایک ایسے گھر میں کہ جہاں سے دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام تمام مراحل میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اور سچے یار و مددگار تھے اور کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی ہم نشینی نے حضرت علی علیہ السلام کو رسول اسلام کے اعلیٰ ترین مکارم اخلاقی اور انسانی کا دل و جان سے شیدا کر دیا، اس طرح سے کہ آپ نفس و جان پیغمبر بن گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باب علم و حکمت قرار دیا اور فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس دروازے سے شہر میں داخل ہو۔
حضرت علی علیہ السلام عدل کو احکام الہی کی روح و جان سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ زمام حکومت سنبھالتے وقت آپ کی اعلیٰ ترین آرزو اور خواہش عدل و انصاف کا قیام اور مسلمانوں کے کھوئے ہوئے حقوق کی بازیابی تھی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس نے دانے میں شگاف کیا ہے اور زی روح کو خلق کیا ہے، اگر بیعت کرنے والوں کا ہجوم حاضر نہ ہوتا اور مدد کرنے والوں کی طرف سے اگر میرے لیے اتمام حجت نہ ہوتا اور اگر خدا بند عالم علماء سے عہد نہ لیتا کہ ظالمین کے شکم سیر ہونے اور مظلوم کی بھوک پر سکوت نہ کریں تو خلافت کے اونٹ کی لگام اس کی کوہان پر رکھ دیتا اور اسے آزاد کر دیتا اور اس آخری خلافت کو پہلی خلافت کے برتن سے سیراب کر دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں عدل کو اس طرح سے گلے لگا لیا تھا کہ جس نے دوست و دشمن سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ایک دن شام کے حاکم معاویہ نے جناب عقیل بن ابی طالب سے، جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے اور نابینا بھی تھے، یہ سوال پوچھا کہ جلتی سلاخ کا واقعہ کیا ہے؟ عقیل نے کہا کہ جب حالات ہم پر سخت ہو گئے اور فقر و تنگ دستی نے مجھے جکڑ لیا تو میں نے اپنے تئیں سوچا کہ میرے بھائی کو حکومت مل گئی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اموال ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے بھائی سے جا کر اپنا احوال بیان کروں اور اس سے مدد چاہوں۔ اسی نیت کے ساتھ میں رات کی تاریکی میں اپنے ایک بیٹے کے ہمراہ علی کے گھر گیا۔ علی نے میرے بیٹے سے کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دو اور تم باہر چلے جاؤ۔ جب حجرہ خالی ہو گیا تو علی نے کہا، بھائی میرے قریب آئیے، اسے پکڑیے۔ میں نے بھی اس حرص و طمع میں کہ علی مجھے سونے سے بھری ہوئی تھیلی دیں گے، میں نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے بھائی علی کی طرف بڑھا دیا، لیکن اچانک دہکتی ہوئی سلاخ میرے ہاتھ کے قریب لائے اور اس کی سوزش کی شدت کے باعث میری چیخ نکل گئی۔ اس وقت علی نے پوچھا، کیا ہوا؟ عقیل کہتے ہیں کہ آپ مجھ کو آگ سے کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ ایک لوہے کے ٹکڑے سے جو دنیا کی معمولی آگ سے گرم کیا گیا ہے اتنا گھبرا رہے ہیں اور مجھ کو چاہتے ہیں کہ ایسی آگ میں بھیج دیں کہ جسے خدا نے اپنے قہر و غضب سے روشن کیا ہے۔ پھر فرمایا، جان لیجئے کہ وہ چیز جو خداوند عالم نے آپ کے لیے معین کر دی ہے، اس سے زیادہ بیت المال میں میرے پاس آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ معاویہ نے لاشعوری طور پر ایک آہ کھینچی اور کہا، ہے ہاتھ، اب عورتیں علی جیسے بیٹے کو جنم نہیں دے سکیں گی۔
سامعین، مکتب اسلام کے اعلیٰ اقدار میں سے ایک زہد ہے۔ زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی طرف مائل ہونے اور غیر خدا سے منہ موڑ کر خدا کی طرف راغب ہونے کے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سورہ حدید کی آیت نمبر 23 سے استنباط کرتے ہوئے زہد کو مال و دولت کے چلے جانے پر افسوس نہ کرنا اور اس کے حصول پر خوش نہ ہونا قرار دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ امام علیہ السلام کے جو خود عظیم ترین زاہد تھے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند رہبانیت اور گوشہ نشینی کے مخالف تھے۔ اسلام میں زہد اور مسیحیت میں رہبانیت کے درمیان فرق ہے۔ رہبانیت کے معنی لوگوں اور خدا کی نعمتوں سے منہ موڑنے کے ہیں، جبکہ زہد کے معنی دنیا اور لوگوں سے مکمل منہ موڑنا نہیں، بلکہ صرف دنیا میں غرق نہ ہونا اور اس کی طرف راغب نہ ہونے کے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بصرہ عراق میں علا بن زیاد حارثی کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے گھر کی وسعت کا مشاہدہ کرنے کے بعد فرمایا، تم اس دنیا میں اس قدر وسیع مکان کو لے کر کیا کرو گے جبکہ آخرت میں اس کی احتیاج زیادہ ہے، تم اگر چاہو تو اس کے ذریعے آخرت کا سامان کر سکتے ہو کہ اس میں مہمانوں کی ضیافت کرو، قرابت داروں سے صلہ رحم کرو اور موقع و محل کے مطابق حقوق کو ادا کرو کہ اس طرح آخرت کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سن کر علی بن زیاد نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عرض کی کہ انہوں نے ایک ابا اوڑھ لی ہے اور دنیا کو یکسر ترک کر دیا ہے۔ فرمایا انہیں بلاؤ۔ جب عاصم آئے تو فرمایا کہ اے دشمن جان، تجھے شیطان خبیث نے گرویدہ بنا لیا ہے، تجھے اپنے اہل و عیال پر کیوں رحم نہیں آتا ہے؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا نے پاکیزہ چیزوں کو حلال تو کیا ہے لیکن وہ ان کے استعمال کو ناپسند کرتا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پست ہے۔ عاصم نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ بھی تو کھردرا لباس اور معمولی کھانے پر گزارا کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، تم پر حیف ہے کہ تم میرا موازنہ اور قیاس مجھ سے کر رہے ہو جبکہ پروردگار نے ائمہ حق پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا پیمانہ کمزور ترین انسانوں کو قرار دیں تاکہ فقیر اپنے فقر کی بنا پر کسی پیچ و تاب کا شکار نہ ہو۔
اخلاقی فضائل میں سے ایک کہ جس کی ہر انسان تعریف کرتا ہے، جود و سخاوت ہے۔ جود و سخاوت کی ایک علامت یہ ہے کہ سخی انسان ہرگز اس کی فکر میں نہیں ہوتا کہ جسے وہ عطا کر رہا ہے مومن ہے یا کافر، فرما بردار ہے یا گنہگار، شریف النفس ہے یا پست و خوار۔ سخاوت مند انسان دوسروں کو کھلاتا ہے جبکہ خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو لباس عطا کرتا ہے جبکہ خود برہ نہ رہتا ہے، دوسروں کو عطا کرتا ہے اور دینے والے پر احسان نہیں جتاتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سخاوت وہ ہے جو آغاز میں اور بنا مانگے کی جائے، اگر کسی کے سوال کرنے کے بعد اسے کچھ عطا کیا جائے تو وہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ انسان حیا کرتا ہے یا اس وجہ سے ہے کہ اسے ملامت کا ڈر ہوتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن ایک کافر شخص نے امام علیہ السلام کی طرف رخ کر کے امام سے ان کی تلوار مانگ لی، امام نے بھی اپنی تلوار بلا جھجک اسے دے دی۔ اس شخص نے تلوار پاتے ہی فاتحانہ انداز میں کہا کہ کوئی اپنی تلوار دشمن کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے دست سوال میری طرف پھیلایا، اس لیے میں ہرگز دست سائل کو اپنی عطا سے محروم نہیں کر سکتا تھا۔ کافر شخص حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام سن کر بہت زیادہ منقلب ہو گیا اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ حضرت علی علیہ السلام صرف مال دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ نے بارہا اپنی جان بھی طبق اخلاص میں رکھ دی اور راہ حق میں بہت زیادہ ایثار و فداکاری کی۔ جیسا کہ شب ہجرت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال دی اور بستر پیغمبر پر سو گئے تاکہ اپنی جان کو راہ خدا اور اپنے رسول کی خدمت میں قربان کر دیں۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔
سامعین، ہم بھی اپنی جانب سے آپ تمام سامعین کو وصی رسول خدا مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ پروگرام مخصوص ہے آپ کے سوالات سے، جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات یہاں پر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ پروگرام کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ صرف آپ کی تاکید کی بنا پر چل رہا ہے۔ ہمارے ناظرین اس بات کی تاکید کرتے رہتے تھے مستقل کہ کہاں پر ہم سوال کریں، اس لیے کہ جو بھی آپ کا پروگرام ہوتا ہے اس کا ایک موضوع معین ہوتا ہے۔ مثلاً احکام کے حوالے سے اگر پروگرام ہے تو آپ تاریخ کے جواب نہیں دیتے، اسی لیے ہم نے جو یہ پروگرام شروع کیا اس میں آپ کسی بھی اپنی زندگی سے مربوط یا اسلام کے کسی بھی چیپٹر سے اور کسی بھی موضوع سے مربوط اگر سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مہمان جو حوزہ علمیہ قم کے ماہرین اسلامیات ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو فوراً آپ ہمیں بھیجیے۔ ہمارے نمبرز اور ہمارے ایڈریسز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، اب پروگرام میں ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں اخلاق کے سوالات کا، جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اخلاق کے حوالے سے، اور سوالات کا ماشاءاللہ ایک طولانی سلسلہ ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کتنے سوالات اخلاق کے حوالے سے لیتے ہیں، چونکہ دوسرے بھی موضوعات ہیں جن پر ہمیں سوالات کے جوابات پروگرام میں دینے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، قدر حسین صاحب نے کیا ہے پاکستان سے، اور انہوں نے ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال بھیجا ہے، اس کے لیے ہم خاص طور پر ان کا یہاں شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کا جواب دیا ہے جناب سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ نے، ہمارے ساتھ رہے ہیں، ان کا جواب بھی خود ان کی زبان سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام قدر حسین ہے، پاکستان سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ موعظہ اور نصیحت میں کیا فرق ہے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا تفسیر کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔
جی، موعظہ اور نصیحت، موعظہ واعظ سے ہے، یعنی واعظ خطیب کسی جگہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کو، ایک اجتماع کو، ایک معاشرے کے اندر واعظ کرتا ہے، ان کی اجتماعی نصیحت کرتا ہے، موعظے سے مراد یہ ہے۔ لیکن نصیحت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے عربی میں نصح، نصح سے ہے، انسان خیر خواہ ہو جائے، یعنی کسی شخص کو کا خیر خواہ ہو کر اس کے اندر جو غلطی ہے، وہ جو کسی گناہ کا خدا نخواستہ ارتکاب کر رہا ہو، تو اس کو سائڈ پہ کرے اور اس کو محبت کے ساتھ سمجھائے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو انجام نہیں دیں۔ یہ تقریباً یوں کہیں کہ انڈیویجول، جو شخصی اور فردی تبلیغ جو ہے وہ نصیحت کہلاتی ہے اصطلاح کے اندر، اور جو اجتماعی تبلیغ ہوتی ہے اس کو واعظ یا موعظہ کہتے ہیں۔
جی ناظرین، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ واعظ کسے کہتے ہیں اور نصیحت کسے کہتے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ نے اخلاق کے حوالے سے دیکھا۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال اخلاق کے حوالے سے کیا ہے وہ اصغر عباس صاحب نے کیا ہے، اور سوال ہے ان کا کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں اور کیا جھوٹ بولنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سوال ہے اصغر عباس صاحب کا، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیں۔
یعنی جھوٹ، اس کے مقابلے میں صدق آتا ہے، یعنی سچائی ہوتی ہے۔ کذب کی تعریف کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے کذب کے؟ ہماری وہ گفتگو جو حقیقت اور واقع کے خلاف ہو، یہ کذب کہلاتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر بارش نہیں ہو رہی ہے اور ہم نے آ کے کہا بارش ہو رہی ہے، تو ہماری یہ بات حق اور حقیقت یا واقع کے خلاف ہے، اسے کذب کہا جائے گا، جھوٹ کہا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں سچ ہے، یعنی ہماری گفتگو واقع کے مطابق ہو۔ بعض نے اپنے ضمیر اور عقیدے کا بھی ذکر کیا، یعنی ایسی گفتگو کریں جو انسان کی ضمیر کے مطابق ہو، اس کے عقیدے کے مطابق ہو، یعنی جو اس کے دل میں ہے اس کے مطابق ہو، یعنی جو بات کہہ رہا ہے اس بات کو مان بھی رہا ہو، تو یہ سچائی ہے، صداقت ہے۔ اگر نہیں، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے اس کے، تو یہ بھی کذب ہو جائے گا، یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا۔ بہرحال جھوٹ بہت ہی برا ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اس کے بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، ان اللہ وسائل الشیعہ میں حدیث ہے، ان اللہ عز و جل جعل للشر اقفالا، پروردگار نے شر کو تالے میں بند کر رکھا، قفل ہے، جتنے بھی شر ہیں سب تالے میں بند ہیں، قفل ہے سب کے سب. وجالا مفاتیح تلکل، وجالا مفاتیح تلکل افعال الشراب، ان تالوں کی چابی کیا ہے؟ شراب ہے. اس کے بعد کیا؟ والکذب شر من الشراب، یہ جھوٹ جو ہے شراب سے زیادہ شر اس میں پایا جا رہا ہے، نقصان اس میں پایا جا رہا ہے، یعنی اتنے زیادہ نقصانات ہیں جھوٹ کے. لیکن یاد رکھیں، ہر جگہ جھوٹ بولنا قابل مذمت نہیں ہے، کہیں کے اوپر جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ اس وقت جب کسی مومن کی جان یا عزت یا آبرو کا دفاع کرنا ہو تو اس وقت جھوٹ بولا جا سکتا ہے ایک اہم مقصد کے لیے. جھوٹ ہم بول سکتے ہیں، تقیے میں جا سکتے ہیں، لیکن عام طور سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹوں پر پروردگار نے لعنت بھی بھیجی ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بڑا اہم ایک سوال تھا کہ جھوٹ صحیح ہے، جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، اور کیا جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا. تو ہمارے مہمان نے بہت اچھی وضاحت کی. اور ناظرین، جھوٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، وہ ہے چغل خوری، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کا نقصان کیا ہے؟ اس کے حوالے سے اتفاق سے ہمارے ایک ناظر نے سوال کیا ہے. سوال پوچھا ہے، ایک خاتون ہے درخشاں علوی، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ چغل خوری کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیسے پرہیز کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو چغل خوری سے یعنی غیبت سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، چغل خوری یعنی ادھر کی ادھر لگانا، اسے چغل خوری کہتے ہیں. کسی کی بات، کسی نے کوئی بات کہی کسی کے بارے میں، جا کر اسے بتا رہے تمہیں فلاں یہ شخص کہہ رہا ہے. یہ بہت خطرناک بیماری ہے چغل خوری، بہت بری عادت ہے چغل خوری. اس سے سماج میں بے انتہا فساد پیدا ہوتا ہے. یہ چغل خوری یہ جھگڑا کرا دیتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیتی ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا کرا دیتی ہے، دوست کو دوست سے جدا کر دیتی ہے، فتنہ پیدا کر دیتی ہے. اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ چغل خوری مت کرو، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے کہا ویل لکل حمزہ لمزہ. بعض مفسرین نے کہا لمزہ سے مراد چغل خوری ہے، یعنی جو ادھر کی بات ادھر پہنچا دے. جو شخص چغل خور ہے اس کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کا وعدہ کیا، وعید ہے جہنم کی، سزا اسے ملے گی. بہت زبردست، بہت خطرناک گناہ کا نام چغل خوری ہے. یہ چغل خوری لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اسباب ہیں. ایک سبب ہے دشمنی، دشمنی کی وجہ سے چغل خوری کر دیتے ہیں، حسد کی وجہ سے چغل خوری کر دیتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں، نہ دشمنی ہے نہ حسد ہے، ان کا شیوہ ہی بن گیا، عادت ہی بن گئی کہ جب تک ادھر کی بات ادھر نہ کریں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا، اور وہ مزہ لیتے ہیں. ارے آگ لگا دی میں نے، یاد رکھو آج اگر کسی گھر میں آگ لگائی ہے تو تمہارے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے. چغل خور شخص کی بے انتہا مذمت کی گئی ہے. فرض کیا ہے ہمارا، ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ کوئی اگر ہمارے سامنے چغل خوری کرے، کسی کی شکایت کرے آ کر، تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چغل خور شخص کی بات کو جھٹلاؤ، تو تکذیب کرو چاہے وہ صحیح کیوں نہ کہہ رہا ہو. اب یہاں پہ دیکھیں، یعنی اگر کوئی شخص فلاں نے آپ کو یہ کہہ دیا، ہمیں پتا ہے کسی اور راستے سے معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے یہ بات کہی، لیکن پھر بھی اسے جھٹلانا، اس کی تکذیب کرنا تاکہ اس کے اندر عادت نہ پڑنے پائے، گھر ہی سے اس ماحول کو بنائے. عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ بچے آتے ہیں گھر میں اور ماں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ چغلی ہوتی ہے، پہلے دن سے اگر بچوں کو سمجھا دیں بیٹے ادھر کی بات ادھر نہیں کرتے ہیں، چغل خوری بری عادت ہے، تو ظاہر بات عادت بچپنے میں نہیں پڑے گی، تو آگے چل کے اس عظیم گناہ سے انسان بچ سکتا ہے.
آپ ہمارے ساتھ رہیے. سب سے پہلا سوال ہے حیدر صاحب کا.
میں انڈیا سے حیدر بول رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں میرا ایک سوال ہے. سارے سال نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ السلام علیکم، اللہ حافظ.
سارا سال نزلہ رہنا، اس کے بھی کچھ مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے قوی سبب جو ہے انسان میں مغز اور اعصاب کی کمزوری ہے. انسان کے دل کی جو حرکت ہے وہ بعض اوقات تیز ہو جاتی ہے، جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے، جو یہ باعث بنتی ہے کہ انسان سارا سال نزلہ زکام کی مشکل میں مبتلا رہے. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہدایات اور سفارشات کے مطابق کچھ چند چیزیں ایسے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جن کو استعمال سے انشاءاللہ آپ کی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے. سب سے پہلے جو ہے، ہمارے ہاں منقع ملتا ہے جس کو موویز منقع کہا جاتا ہے، اس کے روزانہ 10-15 عدد دانے صبح ناشتہ اور ناشتے سے پہلے اگر آپ کھا لیں تو انشاءاللہ یہ مشکل آپ کی دور ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بھنے چنے جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے اگر آپ چند دانے صبح اور کھانے سے پہلے ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی یہ مشکل بہت ہی آسانی سے دور ہو سکتی ہے۔ پھلوں میں سے اگر آپ بہی کا استعمال زیادہ کریں، اگر آپ کے امکان میں ہو بہی استعمال کریں اور سیب استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ نزلہ اور زکام جو ہے یہ بھی آپ کی مشکل آسان کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ شہد کا استعمال اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق تمام بیماریوں میں یہ مفید ثابت ہوتا ہے، اور بلکہ ہر بیماری کا علاج شہد میں موجود ہے۔ تو شہد کا استعمال بھی ساتھ رکھیے، انشاءاللہ نزل زکام سے آپ کی جان چھٹ سکتی ہے۔
ناظرین، بہت شکر گزار ہیں، یہ ہمارے طب کے پروگرام کا حصہ تھا جو طب سے مخصوص تھا، اور یہاں پر جو طب اسلامی کے سوالات آپ کے تھے ان کے جوابات ہمارے مہمان یہاں پر دے رہے تھے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
Thank you.